الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نویں پارے کے نمایاں مباحث کا جائزہ لیں گے. نواں پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو ابھی سورہ اعراف جو ہے اس کا تذکرہ ابھی جاری ہے، سورہ اعراف کا، اور سورہ اعراف کا اچھا خاصا حصہ اس کے اندر جو ہے وہ اس نوے پارے کے اندر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے، سورہ اعراف سے پہلے سورہ انعام میں چھ قوموں کو تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جھٹلانے کے جرم میں جو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اب ان کی تفصیل جو ہے اس صورت کے اندر ہے، اور جہاں نواں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں جو تھیں جزیرت العرب میں، یہ جو عرب پرنسلا ہے اسی کے اندر جو ہے وہ رہتی تھیں، اور ان میں سے ایک جو پانچ قومیں تو بالکل اسی کے اندر تھیں، اور ایک قوم جو تھی بنی اسرائیل، جو قوم فرعون تھی، وہ جو تھی وہ اس کے ساتھ ملحقہ علاقہ تھا مصر کا، تو جو ہے وہاں پہ تھی. تو ان کا ایک ایک کا ذکر بڑا تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ان کا ایک ایک کا جرم بتایا گیا ہے، اور ان کی ایک ایک کی جو ان کی طرف نبی بھیجا گیا، رسول بھیجے گئے، ان کا اور رسولوں کا ذکر ہے. سب کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان رسولوں کی دعوت کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے، اس سے پہلے ان رسولوں کی تاریخ دعوت کا ذکر جو ہے سورہ انعام کے اندر بھی تھا اور یہاں بھی ان کا تفصیل ہے. اور پھر انہوں نے اس قوم نے کیا، ان قوموں نے کیا جواب دیا رسولوں کی دعوت کے اوپر، اس کا تذکرہ بھی ہے. اور پھر انہوں نے کس طریقے سے جھٹلایا، اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے. اور یہ بھی پھر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ہم پچھلی صورت میں نسبتاً جو ہے اس کا ذکر پڑھائے ہیں. تو یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے مکہ کا آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا، اور یہاں پہ آخری دور کے اندر بھی 13 نبی کے قریب یہ صورت نازل ہو رہی ہے. تو کیا مقصد ہے جو ہے ان قوموں کے تذکرے کا؟ تو دراصل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہنا کسی اور کو اور سنانا کسی اور کو، جو فارسی میں کہتے ہیں سر دل برا در حدیث دیگر، کہ کسی کو سنانا. تو اس میں بھی سنایا جو ہے جا رہا ہے کفار مکہ کو، اور بالکل حالات اتنی پہ چسپاں کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس بھی ایک ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، وہی پیغام لایا ہے جو اس سے پہلے ان قوموں کے، جن قوموں کا ذکر ہوا ان کے پیغمبر لائے تھے، اور تمہارا رویہ بھی اسی تکذیب کا رویہ ہے، وہی رویہ ہے جو ان قوموں کا تھا. تو بھلا تمہارا انجام ان کے انجام سے مختلف کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات جو ہے ان بٹوین لائنز جو ہے ان کو بتا دی گئی ہے. دیکھو تم اگر یہی روش تم نے جاری رکھی تو پھر تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہی حال ہوگا، وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے دوسری قوموں کا ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ دو ایسی صفات ہیں اور دو ایسی نعمتیں ہیں، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت، دو ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان کی برکتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. یعنی کوئی قوم بھی اگر ایمان صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر لے کے آئے گی اور اس کا تقوی، اس سے خشیت اختیار کرے گی، تو پھر جو ہے زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان کے سے بھی برکتوں کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے. اور اس بات کو جو ہے اس سے پہلے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر طور پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لیکن لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر ایسا نہ کریں گے، یعنی دین کے اوپر اگر نہ چلیں گے اور صرف دنیا کو پکڑ لیں گے، تو پھر یقینی طور پر دین اور دنیا دونوں کا، انسان کا جو ہے خسارہ ہے. کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے. یہ قصہ بڑا طویل جو ہے وہ 7 رکوعوں پہ پھیلا ہوا ہے، 69 آیات پہ مشتمل ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قصے کا تذکرہ ہے. ان تمام جگہوں میں یہ جگہ جو ہے یہاں پہ اس قصے کا سب سے بڑا طویل حصہ یہاں پہ آیا ہے. اب قصہ جو ہے ظاہر ہے یہ وہ بتانے کا جو موقع نہیں ہے جو ہے وہ اس قصے کے، البتہ اسباق بہت سارے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبر کی تلقین کی کہ دیکھیں قوموں کی زندگی کے اندر مشکل حالات آتے ہیں، تو تم ان پہ حالات پہ جو ہے ایک تو صبر کرو, ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ جو ہے وہ کی پوائنٹس ہیں, اور یہ سب سے اہم بات جو ہے قوموں کے لیے مشکل حالات میں یہی ہے کہ حالات کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. یہ بات ان کو بتائی گئی ہے. ظاہر یہ غلامی کا دور تھا ان کا, اور بڑا ہی مشکل دور تھا, اس لیے مشکل حالات کی جو ہے بات ہے. پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے سامنے جو ہے ظاہر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا کی بہت بڑی سولائزیشن, بہت بڑی ایک پاور تھی اس وقت کی, اور بڑی ایک سپر پاور تھی جن کی اسٹینڈنگ آرمیز تھی اور لاؤ لشکر تھے اور سامان جنگ و حرب تھا, اور اس کے سامنے ایک غلام قوم تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ تمہاں اپنی کمائیگی اور بے سر و سامانی سے تمہیں جو ہے آزردہ نہ ہونا چاہیے, تم اس کی فکر نہ کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عددی برتری اور ساز و سامان اور اسباب وسائل اور ذرائع کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان حالات کو جو ہے الٹ سکتا ہے. یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین بھروسہ کرو. تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زمین عطا کرتا ہے, زمین کی اقتدار, زمین کا اقتدار عطا کرتا ہے. تو آج اگر یہ ہے غالب تو وعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انقلاب زمانہ کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے تمہیں یا کسی اور کو جو ہے وہ بنا دے زمین کا مالک. اور چوتھا سبق یہ ہے کہ نبی کا مشن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آنا. اور یہ بات نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے بھیجا گیا, دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور آپ کی یہ نمائندگی, اس بات کی نمائندگی بہترین طریقے سے حضرت ربیع بن عامر نے جو ہے رستم کے دربار میں کی, اور بالکل یہی بات کہی تھی. ہم کو اس لیے بھیجا گیا جب اس نے کہا تھا کہ تم کیوں, تم تو لوگ ڈاکے مارتے تھے اور یہ چھوٹے موٹے یہ کام کرتے تھے, تو یہ کیوں اب تم نے ایک سپر پاور ایران سے جو ہے ٹکر لے لی ہے. تو اس نے انہوں نے یہ فرمایا تھا, ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو ہے وہ لے کے آئے. تو یہ جو ہے یہ بات جو ہے نا بتائی. پھر پانچواں سبق اس کا یہ ہے کہ دیکھیں جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے, اور یہ اس تناظر سے جب جو ہے جادوگروں کا مقابلہ ہوا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور موسیٰ علیہ السلام اس میں جو ہے وہ ان کا جو معجزہ تھا اس کے باعث جو ہے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ کے رسول ہیں, اور حقیقی معنوں میں وہ ایمان لے آئے. اب پھر وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے ان کو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا, سلیب پہ لٹکا دوں گا, اور تمہارے ہاتھ پاؤں سے پہلے مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا. تو پھر دیکھیں وہ ایمان لے آئے, ایک لمحہ تھا بس جو ہے جس لمحے میں ایمان لے آئے, اور اس ایمان نے اتنے تھوڑے قلیل وقت کے اندر جو ہے اتنی عجیب و غریب تبدیلی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی. اور پھر یہ جو تبدیلی, یہ جو ایمان ہوتا ہے اس کی برکت سے پھر کوئی قوت, کوئی لالچ, کوئی ترغیب اس پہ اثر نہیں کر سکتی. اور جادوگروں نے پھر اپنے ایمان لانے کے بعد ہاتھ پاؤں کٹوانا, سولی پہ چڑھنا گوارا کر لیا, لیکن ایمان سے پھر نہ قبول نہیں کیا. اب دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے, انسان تھوڑا سا اس پہ غور کرے تو ایمان کی حقیقت اور ایمان کے سے جو انسان کے قلب پہ جو تبدیلی آتی ہے, انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور انسان کا اپنا دل جو ایمان سے, تنو ایمان سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے. چھٹا سبق اس کا یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں لاؤ لشکر جو ہے وہ کام نہیں آتی. کتنی بڑی جیسے کہا اسٹینڈنگ آرمی سے بڑے بڑے لشکر تھے, لیکن جب حق کے مقابلے میں ہو تو یہ ساری چیزیں بےمانی ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ حق کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس نے سارے لشکروں کو اور جو ہے سارے ساز و سامان کے ساتھ اور ہر شان و شوکت کے ساتھ اور پوری ان کی جو سپر پاور تھی اس کی جو ہے وہ جو شان و شوکت تھی اس سمیت جو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کو غرق کر دیا. ساتویں جو سبق ہے اس کا یہ ہے کہ جادوگروں نے جو جادو دکھایا, اب جادوگروں کی حقیقت جو ہے اور جادو کی حقیقت یہ جو نظر بندی تھی اور اشیاء کو ان کی اصلیت کے خلاف ظاہر کرنے کے سوا کچھ نہیں تھی. یعنی وہ بس چیزوں کو جو ہے وہ رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا رہے تھے اور چیزوں کو, بس اس کی حقیقت یہ نہیں تھی. لیکن جب حق وہاں پہ موجود تھا تو اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر دیا. آٹھواں جو سبق ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے. اہل حق جو ہے حق کی طرف حق کے اوپر چلنے والے جب بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار یہی کہا کہ دیکھو حالات ایسے اور ایسے ہیں لیکن تم اللہ پہ بھروسہ کرو, اس سے مدد مانگو, تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد عنایت کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں جو حق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ زمین میں جو تمکن عطا کرنا ہے, زمین میں کسی کو اسٹیبلش کرنا, استخلاف اللہ جسے قرآن نے کہا ہے, یعنی زمین میں خلافت عطا کرنا, ملک عطا کرنا, جگہ دینا, پاور جو ہے دے دینا, اس کے اصل مقصد کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو مٹاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو عروج دیتا ہے اور کسی قوم کو زمین میں اختیار اقتدار عطا کرتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کرتا ہے کہ اقتدار کی یہ وراثت پا کر یہ قوم کیا رویہ اختیار کرتی ہے. یعنی بے مقصد نہیں اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے متمکن کر دیتا اقتدار کے اوپر, یا بے مقصد اللہ تعالیٰ نہیں قوموں کو ہٹا دیا کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے. اسا ربکم, جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسا ربکم ان یہلک عدوکم, یعنی یہ قریب ہے ان قریب, جب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو بالکل مارے گئے یہاں پہ اور تو نے جو ہے ہمیں بالکل مروا ڈالا ہے, آیا کہ دیکھو عجب نہیں ہے قریب, یعنی اس یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے, وجستخلفکم فی الارض فجنظر کیف تعلمون, اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے, تمہیں بادشاہ بنا دے اور تمہیں اقتدار دے دے, اور جو ہے وہ اس لیے کہ وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو, فجنظر کیف تعلمون, وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو, کیا عمل کرتے ہو. جو لوگ بھی اللہ سے ایک خطہ زمین مانگے, ایک ملک مانگے اور اللہ نے وہ عطا عنایت کر دے, اس پر ان پر پھر فجنظر کیف تعلمون کا اطلاع کیوں کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ وہ ہم نے ان کو زمین اور خطہ الگ زمین کا خطہ عطا کر دیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں, یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. پھر بنی اسرائیل کے لیے دستور حیات کا انتظام, اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی قوم کے لیے بھی دستور حیات جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں, جس کے مطابق ان کی معاشرت ہو, معیشت ہو, سیاست ہو, اقتدار ہو, تعلیم ہو, ان کا عدالت ہو, ہر چیز جو ہو, اور کتاب شریعت کی ضرورت کھانے پینے اور مادی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر ہوا کرتی ہے, اور وہ اس لیے کہ تاکہ اس جو ہے دستور حیات کی پاکیزہ تعلیم کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور اس کے اوپر چل کر دارین اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی جو ہے سعادت اور سکھروئی حاصل کر سکیں. تو اس ضمن میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خروج کے بعد, آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزوڈس تھا, ایگزوڈس کے بعد جب وہ پہنچے, اس کے بعد جو تور ایگزوڈس کے دوران ہی جب وہ کوہ تور کے پاس تھے تو اللہ تعالیٰ نے تور پہ بلایا 40 روز کے لیے تاکہ ان کو کتاب اور شریعت کو عطا کی جا سکے. اب قوم تھوڑی اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے تو ان کو جو ہے دستور حیات کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر سامری کا آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت میں لگا دینا, بہت بڑا واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا, ون آف دا وہ موسٹ پرومیننٹ واقعہ تھا, جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سے ان کو نجات دی, اسی جیسا ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ بھی تھا کہ سامری نے, آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے گئے کوہ طور پہ, تو پیچھے سامری نے جو ہے پورے, آپ کو پتا ہے کہ یہ 6 لاکھ جو ہے وہ مرد عورتیں اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شاید 6 لاکھ کی تو جو ہے وہ گنتی ہے وہاں پہ ان کے, کہ اس کی تعداد کے اندر یہ لوگ, تو صرف 40 دن کی موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں جو ہے اس جو تماشا گر شخص تھا جو سامری, تو اس نے جو ہے ان کو بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا, اور اس حالت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کا پیغمبر رسول جو ہے وہ گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے, اور دوسرا اللہ کا جو ہے نبی جو ہے ان کے درمیان میں موجود ہے, پیغمبر ہارون علیہ السلام ان کے درمیان میں موجود تھے اور وہ ان کو روکتے رہے کہ بھائی دیکھو یہ شرک ہے, ابھی دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیسے کیسے نعمات کیے ہیں اور یہ کم مت کرو. لیکن میرے عزیز بھائیو, ہم شاید اس جگہ سے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, اس واقعے سے واقعہ موجود ہے لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے ایک پیغمبر کی تعلیمات کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اور دوسرے پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی للکار, اس کے روکنے کو بھی نظر انداز کر دیا, اور ایک تماشا بین شخص جو تھا اور ایک شعبدہ باز شخص کے کہنے پہ پوری قوم جو اس کے پیچھے لگ گئی اور شرک بھی جو ہے وہ آمادہ ہوگی اور شرک کرنے لگی. اب اس پہ اتنے زیادہ سپارک ہیں اس کے اندر کہ جو ہے یہ بہت قرآن کا زبردست مقام ہے. اس میں جان لینا چاہیے کہ عام انسان جو عوام ہوتی ہے ان کی اکثریت بالعموم ایمان سے, یقین سے, عقل سلیم سے اور بصیرت سے بے بیرہ ہو کر جو ہے یہ جو شبدہ باز ہوتے ہیں اور پروہت ہوتے ہیں اور سادھو ہوتے ہیں اور پجاری اور پیر اور گدی نشین اور شبدہ باز اور لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے سحر میں گرفتار رہتی ہے. ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کسی کے سحر میں جو ہے گرفتار رہیں. کچھ عجائبات ہوں, کچھ کمالات ہوں, کچھ متحیر کر دینے والے وہ کرتب ہوں, بزرگی اور بڑائی کے کچھ بناوٹی حالے ہوں, کچھ لچھے دار گفتگو ہو اور پر اثر شخصیت ہو, تو ان میں سے اگر کوئی بھی چیز جو ہے ایک یا دو یا تین جو بھی چیزیں اگر مل جائیں میسر ہو جائیں تو سوچ اور فکر سے ماورا اور علم و یقین سے بے بہرا یہ عوام کا لانام جو ہے یہ اندھی ان کی اکثریت اندھی پیروی کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہے. اور اسی وجہ سے ظاہر میں سے خاص جو بات ہو جائے لچھے دار گفتگو کہ کس طریقے سے لوگوں کو کنونس کیا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا, بیان میں سے کچھ ایسے بیان بھی ہوتے ہیں جو بالکل جادو کسی جو ہے وہ اثر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, اور وہ جو یہ جو شبدہ باز ہوتے ہیں یہ اپنے بیان سے اور اپنی تقریروں سے اور اپنی لچھے دار گفتگو سے لوگوں کو جو ہے حقیقت سے بالکل کہیں بعید لے جاتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جو ہے یہ کیا, اور یہ تاریخ میں جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے, اور اس صدی کی شروع کے اندر اور ماضی قریب کے اندر اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے بالکل آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد اہل سب کی نافرمانی کے ذکر ہے. بنی اسرائیل میں ایک گروہ نے ہفتے کے دن کے دن مچھلیاں پکڑنا جو ہے شروع کر دیا, حالانکہ ان کی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو منع کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے طور پر نافرمانی کی اس نافرمانی کے جو تھی انہوں نے کی اس کی سزا کے طور پر ان کو بندر اور خنزیر جو ہے بنا دیا. تو اس میں جو ہے اہل سب کے قصے کے اندر بڑے اسباق ہیں. جو ہے اللہ کی نافرمانی عذاب کو دعوت دیتی ہے ایک اس کے اندر, دوسرا اس کا جو سبق یہ ہے کہ عذاب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اس نافرمانی کے خلاف عملاً اقدام کرتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے. تو قرآن مجید نے اس موقع پہ خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ یعنی اس کے اندر موجود ہے اس بات ان آیات کے اندر کہ جو لوگ نیوٹرل رہنے والے تھے, جو کہتے تھے کہ بھائی چھوڑو ان کو اپنے حال پہ رہنے دو, کیا کرتے ہو, ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ کام, یہ کرنے جو کرتے ہیں کرنے دو, میں کہ وہ بھی عذاب کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے, وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئے. تیسرا سبق یہ ہے کہ حرام میں پڑنے سے حلال کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. وہ حرام جس دن منع کیا گیا تھا سب کے دن, اس دن تو مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلی نہیں آ جاتی تھی, انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے حلال کے راستے مسدود کر دیے تھے. چوتھا سبق یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا عذاب سے اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے, یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور پانچواں سبق یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح, جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے غلطیاں کر رہے ہوں, گناہ کر رہے ہوں, معصیت میں ہوں, تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کا جدوجہد سب کے لیے فرض ہے, سب لوگوں کو اس میں کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ ذریعہ سرفرازی ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے, اور اس کے حکم سے سرتابی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے احکام کی اطاعت و پیروی کریں گے تو ان کی خطاؤں کو بخش دے گا, اور یہ ان سے وعدہ ہے. لیکن حقیقت آپ ذرا سوچیں تو کیا یہ وعدہ امت مسلمہ کے لیے نہیں ہوگا پھر, کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے خطاؤں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو محسنوں میں شمار فرمائے گا, یقیناً ہے ایسا. پھر بنی اسرائیل پر تا قیامت عذاب مسلط رکھنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت اور رسوائی کا عذاب ان پر تا قیامت جو ہے وہ ان پہ رہے گا. فرمایا گا وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, ان کو یہ شدید عذاب ان پہ رہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا طویل اور اتنا شدید مسکنت اور رسوائی کا عذاب, طویل سزا آخر کیوں ہے امت مسلمہ کے لیے؟ اس میں اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے. دراصل جب اللہ تعالیٰ کسی کام پہ عزت افزائی اور کوئی انعام رکھتا ہے تو وہ کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اب غور کریں کہ جس قوم کو حمل کتاب بنایا گیا اور اسے اپلائی کرتے جائیں کہ کیا امت مسلمہ پہ اپلائی نہیں ہوتا, اپلائی تو ان پہ بھی ہوتا تھا, لیکن دیکھتے جائیں جس قوم کو حمل کتاب بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت اور رہنمائی ان کے سپرد کی, غیر معمولی نماز سے نوازا, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ سے سرکشی کرنے لگے، دین کے نام پر بے دینی کرنے لگے، اور جو فریضہ ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کو اگر فراموش کر دیں، تو کیا اس منصب سے معزولی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے مقدر میں ان کے لیے کوئی سزاوار ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. اس وجہ سے ان کو تا قیامت جو ہے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 6 نکات بتائے گئے ہیں: امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو حلال چیزوں کی جو کو حلال کرنا، خبائث کو حرام ٹھہرانا، عقائد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، عقائد اور جو برے عقائد اور جو ہے اوہام جو ہیں وہم کے بوجھوں سے لوگوں کو نجات دینا، اور سماجی اور معاشی ظلم و استحصال سے انسان کو نجات دلانا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات سے بغاوت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک شخص تفاسیر میں جس کے نام بلم بن باورہ باورہ یا باورہ آتا ہے، اس کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور اس کو کتاب کا علم دیا اور تاکہ وہ بلندی اختیار کرے، اور وہ مادہ پرست انسان جو ہے یہ حق کی نعمت پانے کے بعد بھی اس حق سے جو ہے تارک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک کتے سے دی ہے، اور ایسے کتے سے دی ہے جس کی نہ بجھنے والی ہرس ہے، نہ سیر ہونے والی نیت ہے، اور وہ ایک شہوت زدہ جانور ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بیان فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے نوازتا ہے، اگر وہ ان آیات کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انہیں دین و دنیا کی سرفرازی عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس سے گریز کریں گے، اس سے اعراض کریں گے تو اللہ اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنی خواہشات کے انہیں کے حوالے کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکری جو انکار کرنے والے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی سی دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی دل ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، لیکن ان سے جو ہے کام نہیں لیتے، یہ جو ہے ایسی ہیں جیسے چوپائیں، بلکہ ان سے بھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ بالکل جو ہے ایسی ہیں جیسے جانور ہیں، اور یا ان سے بھی جو ہے گئے گزرے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو. دیکھیں یہ مضبوطی سے پکڑنا ایسے نہیں ہے کہ بھینچ کر جو ہے پکڑ لیا جائے. جو لوگ، پھر فرمایا کہ جو لوگ کتاب کی پابندی یعنی سے تمسک کرتے ہیں، لفظ تمسک آیا ہے قرآن مجید میں، اور نماز قائم رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو پھر سوال پیدا ہو گئے کہ کتاب کے تمسک سے یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کے تمسک سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کو زندگی کا رہنما بنایا جائے. جس طرح عبادت کرتے ہوئے یہ کتاب رہنمائی جو ہے کرتی ہے، اسی طرح معاشرت میں اور معیشت میں اور تعلیم میں اور سیاست میں اور تفریح میں اور حکومت میں، آداب زندگی میں، ہر جگہ پہ، زندگی کے ہر شعبے میں کبھی بھی اس کے ماننے والے اس کی تعلیمات سے الگ نہ ہوں. یہ بات جو ہے بتائی گئی اس سورت کے آخر میں. اس کے بعد سورہ انفال ہے. سورہ انفال جو ہے آپ کو پتا ہے نفل کی، انفال نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب مال غنیمت ہے. یہ مدنی سورت ہے، 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس پہ جنگ بدر پہ جو ہے تفصیلی تبصرہ ہے، یعنی مسلمانوں کی کمزوریوں کا نشاندہی کی گئی ہے، فتح کے حقیقی اسباب بتائے گئے ہیں، اور اسلامی ملک کے دستور کی کچھ اساسی دفعات بھی ہیں. سورت کے مضامین کے اندر آپ دیکھیں تو اس مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، سما و اطاعت کے نظام پر عمل پیرا ہوں، اس سے باہر نہ نکلیں. مسلمانوں کو توکل اور تقوی کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، سما و اطاعت، صبر، استقامت اور مضبوط نظم کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے، اور فرمایا کہ انہی اوصاف کی بدولت ہی تمہارا رعب قائم ہوگا، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے نصرت و مدد کے جو ہے مستحق ٹھہریں گے. پھر فرمایا کہ فلسفہ جہاد، پورے جہاد کے بارے میں ایک پورا ڈسکورس ہے جس میں جہاد کا فلسفہ یعنی جہاد کی حکمت بتائی گئی ہے، جہاد کے آداب بتائے گئے ہیں، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جہاد کا مقصد بھی الگ طور پہ واضح بتایا گیا ہے، جس کا یہ ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے. یہ انسانیت کی ایک ناگزیر اجتماعی ضرورت ہے. اسی صورت کے اندر قانون صلح و جنگ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، اسلامی ریاست کے دستور کی اساسی دفعات بتائی گئی ہیں، باہمی نزاع و اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم آپس میں جو ہے وہ جو ہے نزاع کرو گے، آپس میں لڑائی کرو گے، تو تمہارے ساتھ جو ہے تمہارا معاملہ بہت ہی جو ہے تمہارے ساتھ خراب معاملہ جو ہے وہ سامنے پیش آئے گا. جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور رباط کا یعنی اسلح اور جو ہے جتنے وسائل اور ذرائع اور ریسورسز ہیں جہاد کے لیے وہ جمع رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور پھر فتح میں نتیجے میں آنے والے اموال جو ہیں ان کی تقسیم کا بھی بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں. پھر اموال غنیمت اور جنگی احوال کی یعنی اصلاح کی گئی ہے, یعنی اس سے پہلے جو قاعدے مقرر نہیں تھی وہ قاعدے مقرر کیے تھے, اور ان اصلاحات کے اندر اخلاقی اصلاح سب سے پہلی ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں جنگیں جو ہوتی تھیں ان کا مقصد زمین میں فرما روائی, کشور کشائی, زمینوں اور اموال پہ قبضہ, لوگوں کو غلام بنانا, طاقت کی نمائش, عالمی منڈیوں تک رسائی, تجارتی راستوں پر کنٹرول, اور جو ہے استعماری اور استبدادی ایجنڈا جو ہے قوموں کا رہا ہے. لیکن اسلام نے جو ہے جنگ کا مقصد بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ فتنے کا خاتمہ ہے اور جو ہے کمزوروں کی جو ہے مدد ہے, اور جنگ سے متعلق نظامی صلاح یہ فرمائی کہ اموال اور غنائم کو ضابطہ مقرر فرمایا کہ کس طرح تقسیم ہوں گے. تقوی اور آپس کے معاملات کی جو ہے اصلاح کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی کی بنیاد جو ہے وہ تقوی اور آپس کے معاملات کی اصلاح ہے. مسلمانوں کو آپس کے معاملات جو ہے وہ صحیح اسٹریٹ رکھنے چاہیے. حقیقی مومن کے پانچ اوصاف بتائے گئے ہیں, خشیت الہی, ایمان میں ترقی, توکل علی اللہ, اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ بتایا گیا ہے. جنگ بدر کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور احسانات اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرمائے اور کس طرح تمام ناموافق حالات کو موافق حالات میں بدل ڈالا. جنگ کے قوانین کے بارے میں اور احوال میں رہنمائی دی گئی ہے کہ انسانوں کی اجتماعی اور مادی جو مسائل ہیں اور امور کی طرح دین اسلام نے جو ہے ہر جگہ پہ یہاں یہ قوانین کے جنگ کے اندر بھی رہنمائی فراہم کی ہے تاکہ کوئی گوشہ اسلامی زندگی کا اسلام مسلمانوں کی زندگی کا رہنمائی سے خالی نہ ہونا چاہیے. پیش آمدہ اور جنگی حالات کے بارے میں جو ہے تبادلہ خیال کرنا, مشاورت کرنا, فکری ہمانگی, اتفاق رائے جو ہے لوگوں کے درمیان میں, مسلمانوں کی اجتماعیت کے درمیان میں, اور اجتماعی نظم و ضبط کا جو قرینہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسلامی ریاست کو اس کے اوپر جو ہے وہ کام اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دشمنوں سے جنگ میں بھروسہ اور توکل صرف اللہ پہ ہونی چاہیے اور اسی سے مدد و استعانت جو ہے طلب کی جانی چاہیے. پھر فرمایا کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی فوری, تدریجی یا پھر تاخیری اسباب کچھ بھی ہوں, ان کا فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کچھ بھی ہو رہا لیکن اصل میں ان حالات کو ترتیب میں دینا, سامنے ظہور میں لے آنا, ان کا فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی منشا ہے. اسباب کر اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جنگ کے لیے یقینی طور پر جو ہے اسباب کو ضرور اختیار کرو, لیکن یاد رکھو اسباب کو مؤثر کرنا, اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تیر اور تلواریں جو ہے اور نیزے تم چلاؤ گے لیکن وہ نشانے پر بیٹھیں گے اور نتائج پیدا کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرے گی. یہ تمہیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے جو ان اسباب کے اندر تاثیر ڈالتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا پھر اور فرمانبرداری کا تقاضا کیا گیا ہے, اور فرمایا کہ یہ اسلامی عقائد اور طرز زندگی کا سنگ بنیاد ہے. پھر فرمایا کہ فرامین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کو سننا اور ان پہ ان کو عمل نہ کرنا, ان کو نہ ماننا, یہ یہود کی بیماری ہے. اور فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان یہود کی طرح نہ ہو جاؤ جو سنتے ہیں اور پھر حقیقت میں وہ نہیں سنتے. اور پھر آخر کے اندر جو ہے 26 نمبر آیت ہے, مسلمانوں کی ایک اجتماعیت پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا تذکرہ ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہیں فرمایا, اس جو مسلمانوں کے اولین قرآن کے مخاطبین تھے وہ مسلمان, میں کہ اللہ نے تمہیں دشمنوں میں سے نکال کر ایک جائے پناہ زمین کا ٹکڑا دیا, یعنی تم دشمنوں کے اندر تھے, مکہ کے اندر تھے, اس نے تمہیں ایک الگ زمین مکہ کا, مدینہ کا ٹکڑا دیا, جو اسلام کا نظام حیات اللہ نے تمہیں عطا کیا, اس کا تجربہ اس سرزمین پر پھر کرو تم. اور اس نے تمہیں سہارا دیا, ظاہر معیشت کو کھڑا کیا, جو ہے وہ خود جو ہے ظاہر بہت کم عرصے میں یہ معیشت اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ جو ہے وہ ویل آف ہو گئی. ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائی, دیکھیں تمام جنگوں کے اندر کوئی نسبت نہیں تھی جو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد فرمائی, تمہارے لیے پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں کھولی ہیں. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کام کیا ہے کہ دیکھیں تم شکر کرتے ہو کہ نہیں ہے. تو آپ اس کا اطلاق دیکھیں, اس کا اطلاق تو اس کو خطاب تو کیا گیا مسلمانوں کو, اولین مسلمانوں کو, قرون اولی کے مسلمانوں کو, لیکن اس کا اطلاق پوری تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں پہ رہے گا. اور اب دیکھیں تو کیا اہل پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کیا تم اقلیت میں مسلمانوں، تم اقلیت میں نہیں تھے؟ تم نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ جو ہے تم ڈرتے نہیں تھے کہ دوسری قوم جو ہے ہمارے مقابل وہ ہمیں اکثریت کے بل بوتے پہ آؤٹ نمبر کر دے گی؟ اور تم کہتے نہیں تھے کہ اللہ ہمیں الگ ملک عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دے دیا الگ طور پر، اس نے تمہیں سہارا نہیں دیا کہ یہ ملک جو ہے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، اور اس نے وسائل اور رزق نہیں دیا، اس نے بہترین نہری نظام نہیں دیا، اس نے بہترین ریسورسز نہیں دیے، تارے دیے، سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تو یہ سوال ہے کہ فرمایا کہ وہ دیکھنا چاہ کہ کیا تم شکر کرتے ہو، تو کیا یہ شکر کا رویہ ہے؟ ہم نے سارے عزموں کا، سارے نظاموں کا تجربہ کر لیا ہے سوائے اس کے دیے ہوئے ایک نظام کے، یہ ہے شکر کا طریقہ؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے. یہ آیت ایسی ہے، آیت کریمہ، جس کے اوپر ہم جتنا غور کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مصداق بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والوں کے اندر ہمیں لکھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات، واستغفر اللہ لی ولکم.